الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله جذب القلوب الى دیار المحبوب. یہ کتاب لکھی ہوئی ہے محدث دہلوی حضرت سیدنا عبدالحق رحمت اللہ تعالی علیہ کی. اس کتاب میں یہ روایت نقل کی گئی ہے. شہنشاہ اولیاء مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حجت الاسلام سے مشرف ہو. حجت الاسلام کیا ہے؟ سنیے سمجھیے. صاحب استطاعت پر جبکہ فرضیت حج کے تمام شرائط پائے جائیں، زندگی میں ایک بار جو حج فرض ہوتا ہے اسے حجت الاسلام کہتے ہیں. فرمایا، جو شخص حجت الاسلام سے مشرف ہو اور اس کے بعد ایک غزوے میں شرکت بھی کرے تو اس کا ثواب 400 حج کے برابر ہوگا. کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو حج کی استطاعت نہ رکھتے تھے، جہاد کی طاقت و قوت نہ رکھتے تھے. یہ بات سن کر ان کے دل ٹوٹ گئے، کیونکہ وہ اس ثواب کو حاصل نہیں کر سکتے تھے. اللہ رب العزت عز و جل کا دریائے رحمت جوش میں آیا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی فرمائی، اے محبوب، جو شخص آپ پر درود بھیجے گا اس کو 400 غزوات کا ثواب ملے گا اور ہر غزوات 400 حج کے برابر ہوگا. سبحان اللہ، ایک بار درود شریف پڑھنے کا ثواب 400 غزوات کے برابر اور ہر غزوہ 400 حج کے برابر. اب 400 کو 400 سے ضرب دیں، جواب آئے گا 1,60,000. الحمدللہ عز وجل، درود پڑھنے سے 1,60,000 حج کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ، واللہ ذو الفضل العظیم. آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا خدا حج پہ بلا آ کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش اکبار میں پھر حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. فیضان عشرہ مغفرت کے سلسلے میں حاضری ہے. عشرہ مغفرت کی جلوہ سامانیاں ہیں، کرم نوازیاں ہیں، دھڑا دھڑ مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہا ہے، اسباب مغفرت کا بیان ہو رہا ہے. آج ایک سبب مغفرت کا مزید بیان سنیے. چنانچہ الترغیب والترہیب، حدیث نمبر 23، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نور کے پیکر، نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حاجی اور جس کے لیے حاجی دعائے مغفرت کرے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. حج اسباب مغفرت میں سے ہے. جو حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور حج کرنے والے سے دعا کروانا بھی مغفرت کے اسباب میں سے ہے. طالب مغفرت ہوں یا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ابن خزیمہ کی روایت میں ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا اللہ عز وجل حاجی اور جس کے لیے حاجی استغفار کرے دونوں کی مغفرت فرما دے، حاجی کی مغفرت اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اس کے لیے بھی مغفرت. سبحان اللہ. پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 97 ارشاد ہوتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے. اب اس کی تفسیر سنیے خزائن العرفان سے صدر الافاضل مفتی سید حافظ مفسر قرآن خلیفہ اعلی حضرت محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، مسئلہ، اس آیت میں حج کی فرضیت کا بیان ہے اور اس کی استطاعت شرط ہے. حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر زاد اور راحلہ سے فرمائی. زاد کے کیا معنی؟ زاد یعنی توشہ، کھانے پینے کا انتظام اس قدر ہونا چاہیے کہ جا کر واپس آنے تک کے لیے کافی ہو، اور یہ واپسی کے وقت تک اہل و عیال کے نفقہ کے علاوہ ہونا چاہیے. راہ کی امن بھی ضروری ہے کیونکہ بغیر اس کے استطاعت ثابت نہیں ہوتی. وہ بڑے خوش نصیب و سعادت مند ہیں جو حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اس کے لیے رقم جمع کرتے ہیں جائز ذرائع سے، اور بڑے ہی بدنصیب ہیں جو استطاعت کے باوجود، مال و دولت و ثروت کے باوجود حج کی نہ انہیں کوئی تڑپ ہوتی ہے، نہ دعا کرتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں. تو ایسے نادان کس قدر نادان ہیں، احمق ہیں، بے وقوف ہیں. سنی دارمی شریف کی روایت میں ہے سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان، جسے حج کرنے سے نہ ظاہری حاجت کی رکاوٹ ہو، نہ بادشاہ ظالم کی، نہ کوئی مرض جو روک دے، پھر بغیر حج کے مر گیا چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. جسے کوئی ظاہری رکاوٹ نہیں ہے، بادشاہ ظالم کا خوف نہیں ہے، کوئی مرض نہیں ہے، استطاعت ہے اور پھر بھی بغیر حج کیا مر گیا، تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. اللہ اللہ اللہ، کفر پر موت کا اندیشہ ایسے کے لیے. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے. اور کتنے اشاق تڑپتے رہتے ہیں رب کی بارگاہ میں، دعائیں کرتے رہتے ہیں،
یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ ایک بار میں پھر تھا مدینہ دیکھوں.
آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اسباب مغفرت کا بیان ہو رہا ہے کیونکہ اشرائے مغفرت چل رہا ہے. حج کرنا مغفرت کے اسباب میں سے ہے، اور حاجی سے دعا کروانا بھی مغفرت کے اسباب میں سے. اور حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے. چنانچہ ابن ماجہ حدیث نمبر 2892، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ عز و جل کے مہمان ہیں، اگر دعا کریں تو ان کی دعا قبول فرمائے، اور اگر مغفرت طلب کریں تو اللہ عز و جل ان کی مغفرت فرمائے. بخاری شریف حدیث نمبر 1521، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے حج کیا اور کوئی جھگڑا یا گناہ نہ کیا وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اس دن تھا جب کہ اس کی ماں نے اسے جنا تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھیے حج پر کتنا کرم ہے، گناہوں سے نکل جاتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب یہ پیدا ہوا تھا. اب جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، نہ جھگڑا، نہ لڑائی، نہ غیبت، نہ بد نگاہی، نہ غصب، نہ چوری، کوئی گناہ نہیں. تو سبحان اللہ، حاجی گناہوں سے نکل جاتا ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 1773، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک عمرہ اگلے عمرہ کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت ہی ہے. مقبول حج کی جزا ہے جنت. ارشاد فرمایا، یہ سنن ترمذی حدیث نمبر 810، حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کرو، کیونکہ یہ دونوں اعمال فقر اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں. ارشاد فرمایا، حج کیا کرو، کیونکہ حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے. آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو بیت الحرام کا قصد کرے پھر اپنی سواری پر سوار ہو تو اس کی سواری کے ہر قدم کے بدلے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا، ایک گناہ مٹا دے گا، ایک درجہ بلند فرمائے گا. پھر جب وہ بیت الحرام پہنچے، طواف کرے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے، پھر حلق یا تقصیر کرائے، گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا. لہذا اب وہ اپنے اعمال کی ابتدا نئے سرے سے کرے. یہ حدیث پاک شعب الایمان کی حدیث نمبر ہے 4115. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حاجی اپنے اہل خانہ کے 400 افراد کی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ، ایک روایت میں ہے اپنے اہل خانہ سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا، اور اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اس دن تھا جبکہ اس کی ماں نے اسے جنا تھا. یہ مسند بزار کی روایت ہے. قیامت کے روز شہید شفاعت کرے گا. شفاعت کا مطلب ہے سفارش، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا. شہید، عالم، یہاں تک کہ کچا بچہ ماں باپ کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا. اللہ اکبر. حافظ بھی شفاعت کرے گا، علماء بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، صحابہ بھی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اور شفاعت کبریٰ کا تاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پر سجا ہوگا. سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے، پھر آپ کے صدقے میں انبیاء، صحابہ، اولیاء شفاعت کریں گے، اور حاجی بھی شفاعت کرے گا، اور اس کی شفاعت سے اس کے خاندان کے 400 افراد بخشے جائیں گے. سبحان اللہ، انشاءاللہ عز و جل. المعجم الاوسط حدیث نمبر 6037، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کے نبی حضرت سیدنا داود علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، یا الہی عز و جل، تیرے پاس اپنے ان بندوں کے لیے کیا ہے جو تیرے گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں؟ فرمایا، ہر مہمان کا میزبان پر حق ہوتا ہے. اے داود، میرے مہمان کا مجھ پر حق ہے، میں دنیا میں انہیں عافیت عطا فرماؤں، جب آخرت میں مجھ سے ملیں تو ان کی مغفرت فرما دوں. سبحان اللہ، طالب مغفرت ہوں یا صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اب وہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کی جلوہ سمانیہ ہے. چنانچہ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1884، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے، ایک انصاری صحابی نبی امی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے کچھ باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا، بیٹھو. پھر قبیلہ ثقیف سے ایک شخص آیا، عرض کی، حضور میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. فرمایا، انصاری تجھ سے پہلے آیا ہے. انصاری صحابی نے عرض کی، حضور یہ ایک مسافر ہے، مسافر کا حق زیادہ ہوتا ہے، آپ پہلے اس کے سوالات کے جوابات ارشاد فرما دیجیے. رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ثقفی یعنی قبیلہ ثقیف کے شخص کی طرح متوجہ ہوئے، فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے ہو، اور اگر چاہو تو سوالات کرو، میں تمہیں ان کے جوابات دوں گا. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جن سوالات کے لیے حاضر ہوا ہوں مجھے ان کے جوابات ارشاد فرما دیجئے. فرمایا، تم مجھ سے رکوع، سجود، نماز، روزے کے لیے سوالات کرنے آئے ہو. عرض کی، اس ذات مقدسہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ نے میرے دل کی بات بتانے میں ذرا سی بھی خطا نہیں کی. فرمایا، جب تم رکوع کرنے لگو تو اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھا کرو، انگلیاں کشادہ کر لیا کرو، سکون سے کھڑے رہو تاکہ جسم کا ہر حصہ سیدھا ہو جائے. جب سجدہ کرنے لگو پیشانی خوب جماؤ، ٹھونگے نہ مارو. دن کی ابتدا اور انتہا کے وقت نماز پڑھا کرو. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں ان دونوں اوقات کے درمیان نماز پڑھوں تو؟ فرمایا، پھر تم نمازی ہو، اور ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرو. پھر وہ ثقفی صحابی اٹھ کر چلے گئے. اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انصاری صحابی کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بھی بتا دوں تم اس سے کیا سوال کرنے کے لیے آئے ہو، اور اگر چاہو تم اس سے سوال کرو، میں تمہیں ان کا جواب دوں گا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نہیں، آپ خود ہی ارشاد فرمائیے، میں آپ سے کیا پوچھنے آیا ہوں؟ فرمایا، تم اس سے یہ پوچھنے آئے ہو، جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے، عرفات میں کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے، جمار کی رمی کرتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے، سر مڈاتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے، حج کا آخری طواف پورا کرتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ انصاری صحابی نے عرض کی، یا نبی اللہ، اس ذات مقدسہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ نے میرے دل کی بات بتانے میں کوئی خطا نہیں کی۔ ارشاد فرمایا، حاجی گھر سے نکلتا ہے، اس کی سواری سے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، عرفہ میں وقوف کرتا ہے، اللہ عز و جل اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے، میرے ان بندوں کو دیکھو، بکھرے ہوئے بال، پرا گندا سر ہیں، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کے گناہ معاف فرما دیے، اگرچہ بارش کے قطرات اور ریت کے ذروں کے برابر ہوں۔ پھر جب جمار کی رمی کرتا ہے تو قیامت تک اس کے ثواب کو کوئی نہیں جان سکتا، جب سر منڈواتا ہے، سر سے ہر گرنے والے بال کے بدلے قیامت کے دن نور ہوگا، بیت اللہ کا آخری طواف کرتا ہے، گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا۔ پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفہ جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الترغیب والترہیب میں ہے، نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کے ارادے سے جو نکلے مر جائے، اس کے لیے قیامت تک حج کرنے والے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ عمرے کے ارادے سے نکلا مر گیا، قیامت تک اس کے لیے عمرہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ جہاد کے ارادے سے نکلا مر گیا، اس کے لیے قیامت تک جہاد کرنے والے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ ارشاد فرمایا، مسند احمد میں ہے، حج کے دوران خرچ کرنے کا ثواب راہ خدا میں خرچ کرنے کی طرح 700 گنا زیادہ ملتا ہے۔ ارشاد فرمایا، حج کے دوران، یہ المعجم الاوسط کی روایت عرض کر رہا ہوں، حج کے دوران خرچ کرنے کا ثواب راہ خدا میں خرچ کرنے کی طرح ہے، ایک درہم 700 کے برابر ہے۔ اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، یہ حج کے فضائل اتنے سارے جو بیان کیے گئے، سارے تو ظاہر بیان نہیں کیے گئے، جو بیان کیے گئے یہ بھی بہت سارے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہیں کہ حاجی کی مغفرت، حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کر دے اس کے لیے بھی مغفرت، حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، گناہوں سے ایسا نکل جاتا ہے جیسا اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا، اور مقبول حج کی جزا جنت ہے۔ حج اور عمرہ فقر تنگ دستی دور کر دیتے ہیں، گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہر ہر قدم پر اسے اجر ملتا ہے، گناہ مٹتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اور حاجی کو قیامت کے روز یہ عزت دی جائے گی کہ 400 افراد کی وہ شفاعت کر سکے گا۔ سبحان اللہ، دنیا میں حاجی کے لیے عافیت ہے اور آخرت میں اس کے لیے مغفرت ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبریں بتائیں، یہ بھی ہم نے روایت سنی. اور سبحان اللہ، حاجی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ بارش کے قطرات کے برابر ہوں، ریت کے ذرات کے برابر ہوں، اور رمی جمار کا اتنا ثواب ہے کہ قیامت تک اس کا ثواب کوئی نہیں جان سکتا. حاجی سر مڈاتا ہے، ہر بال کے عوض اسے نور عطا کیا جائے گا. اور سبحان اللہ، اگر دوران سفر حج اس کا انتقال ہو گیا تو قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. جو جو خرچ کرے گا اس کا اجر و ثواب راہ خدا میں خرچ کرنے کی طرح ہے، اللہ کی راہ میں جیسے اس نے خرچ کیا، اور ایک درہم کے 700 درہم کے برابر، ایک درہم 700 درہم کے برابر ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کا. تو سبحان اللہ، یہ ساری فضیلتیں اس کے لیے ہیں جو مال حلال سے حج کرے، اور جو نادان حرام کمائے اور پھر حج کے لیے جائے اس کے لیے فضائل نہیں ہیں. المعجم الاوسط، حدیث نمبر 5228، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی حاجی حلال مال کے ساتھ حج کے لیے نکلتا ہے، سواری کی رکاب میں پاؤں رکھ کر لبیک کہتا ہے، آسمان سے منادی ندا کرتا ہے، لبیک وسعدیک، تیرا زاد راہ حلال، تیری سواری حلال، تیرا حج مبرور، گناہوں سے پاک ہے. اور جب کوئی حاجی حرام مال کے ساتھ حج کے لیے نکلتا ہے اور قدم رکاب میں ڈال کر کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے، لا لبیک ولا سعدیک، تیرا زاد راہ حرام، نفقہ حرام، تیرا حج گناہوں سے بھرپور ہے، مبرور یعنی مقبول نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار 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 صد ہزار بار حج کی سعادت عطا فرمائے. یہ اسباب مغفرت میں سے ہے. جن اسلامی بھائیوں کا اس سال سفر حج کا ارادہ ہے اور فارم بھی بھرے ہیں اور ان کی تیاریاں ہیں، ان کو مشورہ بھی ہے کہ رفیق الحرمین یہ کتاب جو ہے، یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی لکھی ہوئی ہے، اس کا مطالعہ ضرور کر لیں. اس کے علاوہ مدنی چینل دیکھتے رہیے، تو اس میں الحمدللہ حج اور عمرے کی تربیت کے سلسلے ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح امیر اہل سنت کی VCD بھی ہے، حج کا طریقہ، مدینہ کی حاضری، عمرے کا طریقہ، اسے بھی دیکھیں اور سنیں، تو انشاءاللہ عز و جل وہ حج کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا، حج کرنے کا علم آئے گا، اور جہالت دور ہوگی، اور صحیح طرح سے حج کرنے کی سعادت حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے. اشرائے مغفرت ہے، ہمیں اپنی مغفرت سے نواز دے، مالا مال فرما دے. شب و روز سحری میں، افطار میں جن خوش نصیبوں کی مغفرت ہو رہی ہے، کاش ہم گناہگار بھی ان میں شامل ہو جائیں. طالب مغفرت ہوں یا اللہ، اللہ طالب مغفرت ہوں یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رمضان مبارک کے دن جلدی جلدی گزرتے چلے جا رہے ہیں، عشرہ رحمت رخصت ہو چکا، عشرہ مغفرت کے دن بھی تیزی سے گزر رہے ہیں، اور اس کے بعد تیسرا عشرہ آئے گا، اور پھر ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, ماہ رمضان کی خصوصی عبادات میں روزہ, تراویح, تلاوت, شب قدر اور اعتکاف. رمضان میں بھی پانچ حروف ہیں اور اس کی خصوصی عبادات بھی پانچ ہیں, روزہ, تراویح, تلاوت قرآن, شب قدر اور اعتکاف. آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت ہے اور بڑے ہی اس کے فضائل ہیں, بہت ہی برکتیں ہیں. میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. چنانچہ فیضان سنت میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس کے فضائل نقل فرمائے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جامع صغیر حدیث نمبر 8480, صفحہ نمبر 516. ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. سبحان اللہ. در منصور جلد 1 صفحہ 486. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, جو شخص اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا, اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں حائل کر دے گا جن کی مسافت مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی. اور سبحان اللہ, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے. اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری بے حساب مغفرت فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.